الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کی تعریفات بہت سارے مقامات پہ مختلف انداز سے، جو شان اس ذات کی ہے، جو عظمت اس ذات کے لائق ہے، اسی شان اور اسی اعجاز کے ساتھ بیان فرمائی ہے. ہماری امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ بنو آدم کے اندر افضل ترین کائنات، اس امت کے سب سے بڑے عالم، اس امت کے سب سے بڑے محسن، اور اس سے پہلے گزری ہوئی امتوں اور انبیاء کے سردار اور سرتاج، اور اللہ تبارک و تعالی کے سب سے محبوب اور برگزیدہ بندے جناب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جو آپ کی شان اور عظمت کے بارے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی کرتا ہو یا صرف اپنے عقیدے میں ہی، وہم و گمان میں ہی کمی کیوں نہ سمجھتا ہو، تو ایسا شخص ایمان اور اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. چھ جائے یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گستاخی کرے یا کوئی ایسی بات کرے جو آپ کی شان کے خلاف ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کے بندوں میں سے چن لیا. ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک عادت اور اللہ کی طرف سے قدرت ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جو اعلیٰ ترین صفات کے مالک ہوتے ہیں، جن کا قلب سب سے اعلیٰ ہو، جن کا خصائص اعلیٰ ہو، جن کی عادتیں سب سے پیاری ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنا پیغمبر بنا کے امت کی طرف بھیجا کرتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب تک کہ پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئیں، اس وقت تک ہم سمجھتے تھے کہ ابن مسعود یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا فرد ہے، اس لیے کہ وہ اتنی زیادہ آپ کے گھر آمد و رفت ہوا کرتی تھی خدمت میں، صحبت میں، کہ باہر سے آنے والے شخص کو کئی عرصے تک یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے یا ایک باہر کا بندہ. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے پردے کی آیات نازل کر دی تو ظاہر بات ہے کہ شریعت کے احکام میں پھر رشتہ داریاں اور دوستیاں اور محبتیں وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، پہلی حیثیت اللہ کے حکم کی ہوتی ہے. اور جب اللہ نے حکم کر دیا کہ نامحرم کے سامنے ایسے جانا خواتین کے لیے بھی جائز نہیں اور مرد کو بھی خاتون کی طرف نظر کرنا جائز نہیں ہے، تو حضرت ابن مسعود پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ جیسے پہلے آنا جانا ہوتا تھا وہ بند ہو گیا. صاحب السواک والوسادت والنعلین فرمایا گیا، حضرت ابن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذاتی اشیاء ہوتی ہیں، پرسنل بلانگنگز جو ہوتی ہیں، مسواک، تکیہ اور آپ کے نعلین مبارک، یہ حضرت ابن مسعود کے پاس ہوا کرتی تھی. صحابہ کرام نے ایک بار ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ آپ کسی کام میں مصروف تھے تو ہوا کی وجہ سے آپ کے جو تہبند تھا وہ کچھ اوپر اڑنے لگا، اندر جو جسم نظر آیا تو بالکل پتلی پتلی ٹانگیں. تو صحابہ نے حیرت کا اظہار کیا کہ یہ ابن مسعود اتنے عظیم آدمی ہیں اور اتنے بڑے صحابی ہیں لیکن جسامت کے لحاظ سے پتلے دبلے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم کیوں حیرت کا اظہار کر رہے ہو؟ صحابہ نے یہی جواب دیا کہ حضرت ابن مسعود کی ٹانگیں آج ہم نے دیکھی بہت پتلی پتلی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ابن مسعود میزان کے اندر پہاڑوں کے وزن سے بھی زیادہ وزن رکھتا ہے. تو جسامت اور لمبا چوڑا ہونا اور 200 کلو وزن ہو جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا کے اندر تو ہے ہی، بیماریوں کا اور مشکلات کا گھونسلہ بن جاتا ہے انسان. اور آخرت کے لحاظ سے جو انسان باوقار ہوگا، جو وزندار ہوگا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا متبع اور صحبت کے ساتھ ہوگا. تو یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تمام بندوں کے دلوں کو جانچا اور ان کو چیک کیا. فنظر خیر قلوب العباد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کائنات کے اندر جتنے بھی دل بنائے گئے تھے ان میں سب سے اعلیٰ ترین دل، سب سے اعلیٰ ترین ذات، سب سے اعلیٰ ترین اخلاق، اعلیٰ ترین جسم، وہ آپ نے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. فبعثہ برسالتہ، تو اللہ نے سب سے بڑا انعام عطا فرمایا، آپ کو رسالت عطا فرما دی. اس کے بعد ابن مسعود کیا فرماتے ہیں، ثم نظر الى قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازنے کے بعد اللہ نے اپنی امت میں دوبارہ نظر ڈالی. فوجد خیر قلوب العباد قلوب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کائنات کے اندر اعلیٰ ترین اخلاق، اصناف، صفات، شجاعت، عزت والا جو اللہ نے پایا وہ صحابہ کرام کو پایا. فجعلهم وزراء نبیہ، تو اللہ نے صحابہ کو اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء بنا دیا. یہ صحابہ کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت اور رسالت عطا کی ہے وہ بہت بڑا احسان ہے، لیکن جو صحابی بنا ہے وہ بھی اتنا عظیم احسان ہے کہ وہ اس احسان کا شکر بجا نہیں لا سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار، اور وہ پہلے شروع والے مہاجرین اور انصار اللہ ان سے راضی ہے. والذین اتبعوهم باحسان، اور ان وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، نیکی کی نیت کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ان کے لیے اللہ نے جنتیں پیدا کی ہیں کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ذالک الفوز العظیم, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے جن صفات سے اور جن اعلیٰ ترین اخلاق سے نوازا تھا, اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو ایسی امت اور ایسے لوگ اس دنیا نے نہیں دیکھے. معمولی سی بات کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ماں باپ اور اپنا مال, اپنی اولاد قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. حدیثیں بھری پڑی ہیں فدا کا ابھی و امی یا رسول اللہ. کوئی بھی بات ہوتی تو کہتے ہیں اے اللہ کے رسول, آپ پہ میں ہمارے ماں باپ قربان جائیں. اور پھر ان صحابہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دو گروہ پیدا فرمائے جن میں دونوں میں الگ الگ خصوصیات تھیں. پہلے گروہ مہاجرین کہلاتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے مکہ میں ہجرت کی اور مدینہ کی طرف تشریف لے گئے. اور دوسرا گروہ وہ انصار کہلاتا ہے جو مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے قبول کیا اور آپ کا ساتھ دیا. مہاجرین اور انصار کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی اور اخوت قائم فرمائی تھی. جب مہاجرین مدینہ منورہ تشریف لائے تو بے یار و مددگار, نہ کوئی مال اور نہ ہی کوئی آسرا, صرف اور صرف اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے مکہ میں اپنے گھر, اپنی بچے, اپنے مال چھوڑ چھاڑ کے آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک مہاجر کو میں تمہارے ہر ایک انصار صحابی کے ساتھ ملا کے بھائی چارگی کا انتظام کرتا ہوں. اور بھائی چارگی میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو زمینیں ہیں اہل انصار کے پاس, مدینہ منورہ والوں کے پاس, اس کے جو فوائد ہیں, جو اس سے غلہ آتا ہے, اس میں سے مہاجرین کو بھی آدھا دیا جائے گا. حالانکہ انصار نے یہ آفر کی تھی, یہ پیشکش کی تھی کہ ہماری زمینیں جو ہیں, ہمارے گھر جو ہیں, وہ آدھے آدھے کر لیتے ہیں, آدھے ہمارے ہو جائیں گے, آدھے ہمارے بھائیوں کے ہو جائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینیں اور گھر وغیرہ وہ انصار کی ملکیت میں رہنے دیے اور اس سے حاصل ہونے والے فائدے وہ مہاجرین میں تقسیم فرمائے. جب اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو سربلندی عطا فرمائی اور فتوحات ہونے لگی, جگہ جگہ زمینیں اسلام کے ہاتھ آنے لگی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ انصار کو بلایا اور فرمایا کہ اب ہمارے پاس آمدنی کے ذرائع, زمینیں, باغات وہ زیادہ ہو چکی ہیں, لہذا اب تم اپنی زمینیں اور ان کے فوائد واپس رکھو اور ہم مہاجرین میں نئی زمینیں تقسیم کریں گے. لیکن انصار نے وہ زمینیں قبول کرنے سے انکار کیا اور فرمایا حضرت نئی زمینیں بھی ان کو دے دیں اور پرانی زمینوں کے فائدے بھی ان کو ہم دیں گے. یہ محبت اور یہ خلوص, یہ صرف اور صرف ایک ہی استاد اور ایک ہی ہدایت کے ذریعے سے آ سکتا ہے, اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب. صرف اور صرف کتاب کو پڑھ لینا یا سمجھ لینا یہ کافی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یہ بہت بڑی فضیلت ہے. صحابی کون ہوتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو اور پھر وہ حالت ایمان پہ دنیا سے چلا گیا ہو, یہ صحابی ہے. تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف صحبت کو کافی نہیں سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ سے آپ کے ہونے والے آداب اور آپ سے سیکھنے والی کتاب, اس کا پورا عمل کرتے تھے. اور پھر صحبت, ایمان اور کتاب کے جو تعلیمات ہیں, ان کو یکجا کر کے ایک ایسی شخصیت اور پرسنالٹی بنتی تھی کہ جس کا مقابلے میں کسی اور کو پیش کرنا وہ ناممکن ہو جاتا تھا. جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم ایمان لاتے تھے, وَكُنَّا فَتَيَانٌ, ہم نوجوان تھے, فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ, ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان سیکھا, عقیدہ کیا چیز ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی تعارف، اس کی معرفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ پہ نازل ہونے والے احکامات، ثم تعلمنا الکتاب، پھر اس کے بعد ہم قرآن کی تلاوت، قرآن کے احکام، قرآن کی آیتیں، قرآن کے اندر کن چیزوں کو حلال کہا ہے، کن چیزوں کو حرام کہا ہے، کن چیزوں سے منع کیا ہے، کن چیزوں کی اجازت ہے، یہ سیکھتے تھے. فزددنا الایمان، پھر جب ہم قرآن کی تعلیمات سیکھتے تھے تو اس سے ہمارا ایمان درجے کے لحاظ سے بڑھتا چلا جاتا تھا. تو صحابہ کرام یہ تمام کے تمام مہدی ہیں، ان کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے. صحابہ کرام کے اندر تفریق کرنا یا یہ سمجھنا کہ کوئی صحابی العیاذ باللہ وہ ہدایت پر باقی نہیں رہا، یہ ہمارے ایمان کے خلاف بات ہے. ہمارے عقیدے کے بہت بڑے امام، امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نحب کلہم ولا نتبرع منہم من احد، ہم سب سے محبت کرتے ہیں اور ہم کسی ایک کے بارے میں بھی بیزاری یا براءت کا اظہار نہیں کرتے. حبہم دین و ایمان و احسان، صحابہ سے محبت ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، اور یہ ہمارے لیے نیکی کا تقاضا ہے، ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے. وبغضہم کفر و نفاق و طغیان، اور جو کسی ایک صحابی سے بھی بغض رکھتا ہو تو وہ یقیناً ایمان کے خلاف کر رہا ہے، اور اس کے اندر نفاق آ چکا ہے، منافق جسے بولتے ہیں، اور طغیان ہے، وہ سرکشی کا مرتکب ہو چکا ہے. صحابہ کرام بہت عظیم اللہ کی مخلوق ہے. صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریفات فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ استقرا القرآن من اربع، ان چار لوگوں سے قرآن سیکھو. انا عبداللہ ابن مسعود وسال مولا حذیفہ، عبداللہ ابن مسعود سے، اور سالم جو کہ غلام تھے ان سے، وہ عبی ابن الکعب و معاذ ابن جبل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم کر رہے ہیں کہ اگر قرآن سیکھنا ہے، ہدایت سیکھنا ہے، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ وہ ہدایت کا نام ہے، قرآن ایمان کا نام ہے، قرآن ہمارے اور آپ کی فلاح اور صلاح کا نام ہے، تو وہ ان صحابہ سے حاصل کرو. لہذا صحابہ کے بارے میں ایسا سمجھنا کہ وہ کسی موقع پہ ڈر گئے یا کسی موقع پہ انہوں نے پیغمبر اسلام کے نافرمانی کر لی، یہ بہت ہی بری بات ہے. صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ بندے تھے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پہ ان کے رضا کا اعلان فرمایا، اور بعض صحابہ ایسے ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی اعلیٰ ترین جنتوں کا وعدہ کیا تھا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو چکے ہیں مسلمانوں سے. یبایعونک تحت الشجرہ، جو آپ سے بیعت کر رہے تھے بیعت رضوان کے موقع پہ، اور محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کفار کے لیے ننگی تلوار ہیں، اور آپس میں نرم و ملائم رویہ اختیار کرتے ہیں. تراہم رکعا سجدا، ان کی کیا پہچان ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو رکوع میں نظر آئیں گے، وہ آپ کو سجدے میں نظر آئیں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضوان، اللہ کی رضا، اللہ کا فضل طلب کرنا ہے. سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہرے میں ایک چمک ہوتی ہے، ایمان کے آثار ہوتے ہیں، من اثر السجود، اور سجدوں میں جانے کی وجہ سے ان کی وہ چمک، ان کے ایمان کا وہ نور، وہ ہدایت کی علامات، وہ بڑھتی جاتی ہیں. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب افراد ہیں. آپ اپنے صحابہ کے مختلف صفات کی تعریف فرماتے تھے. ابو بکر کے بارے میں فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. آپ کا مزاج نہایت ہی رحم والا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات جن لوگوں نے آپ میں نہیں دیکھی، آپ کے وصال کے بعد انہوں نے ابو بکر میں دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی محبوب صحابی عمر رضی اللہ عنہ، واشدہم فی امر اللہ عمر، اور اللہ کے دین کے معاملے میں عمر کی طرف سے کبھی بھی کوئی نرمی کی امید بھی نہ رکھنا. اور حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے اور دو صاحبزادیاں مختلف اوقات میں آپ کی نکاح میں رہیں, وہ ہماری امت کے سردار ہیں, خلیفہ راشد ہیں. اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی, حضرت علی سے فرمایا تم میرے ایسے پیارے ہو, تم میرے ایسے مددگار ہو جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون مددگار کے طور پہ عطا کیا تھا. تو محترم سامعین کرام, اپنے عقائد کو, اپنے اذہان کو, اپنے خیالات کو بر وقت درست کر لینا بہت ضروری ہے. جب تک اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جسم کے ساتھ روح عطا کی ہے, آپ کو سمجھ عطا کی ہے, آپ کو صحت عطا کی ہے, تو یہ بہت بہترین موقع ہے کہ آپ اعمال کے ساتھ ساتھ ان عقائد کے اوپر بھی توجہ کریں کہ آخر ہمارے اسلاف, ہمارے بڑے, وہ ان شخصیات کے بارے میں کیا کہتے تھے اور ان کے بارے میں کیسی بات کرنا مناسب ہے اور کون سی باتوں اور خیالات سے پرہیز لازمی ہے. صحابہ کرام کی محبت یا ایمان کی علامت ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ, قرآن کریم کے اندر سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سلامتی ہو ان لوگوں پہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کو اپنے لیے چن لیا ہے, اپنے کام کے لیے, اپنے دین کے لیے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں پہ جو چنے ہوئے لوگ مراد ہیں اس سے صحابہ, تمام کے تمام صحابہ مراد ہیں. تو اسی طرح بے ایدی سفرہ کرام بررہ, اللہ تبارک و تعالی جب وحی کی تعریف فرماتے ہیں کہ یہ محترم ہاتھوں میں ہوتا ہے, عزت والے ہاتھوں میں جاتا ہے اور غلط قسم کا آدمی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا, یہاں پہ بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الذین یتلونہ حق تلاوتہ, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ہم نے کتاب نازل کی ہے اور وہ لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسی تلاوت ہونی چاہیے. امام قتادہ فرماتے ہیں ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے مراد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, وہ لوگ جن کا دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتا ہے. امام سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اصحاب محمد مراد ہیں اس سے. تو قرآن کریم کے اندر اگر آپ غور کریں اور آپ نظر ڈالیں تو آپ کو جیسے جیسے انبیاء کرام اور خصوصاً ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین صفات اور تعریفات ملیں گی, اسی طرح اصحاب کی تعریفات بھی ملیں گی. تو اصحاب کے بارے میں اپنے عقائد اور اپنے خیالات, اپنا کلام بہت ہی محتاط ہونا چاہیے. اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمانے والے ہیں. ایک شخص عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ کے پاس غالباً آیا اور فرمایا کہ جی حضرت معاویہ زیادہ افضل ہیں یا حضرت علی زیادہ افضل ہیں, اور میں تو حضرت علی کو زیادہ افضل سمجھتا ہوں. سوال ہوا کہ کیوں سمجھتے ہو؟ کہنے لگا اس لیے کہ حضرت معاویہ نے حضرت علی سے لڑائی کی تھی اور حضرت علی کے کافی لوگ ان کی لڑائی میں مارے گئے تھے. تو جواب جو انہوں نے دیا وہ بڑا عجیب ہے. فرمانے لگے کہ دیکھو معاویہ صحابی ہے اور اس کو صحبت اللہ نے عطا کی ہے اور اللہ کی ذات بہت عظیم ہے, اور معاویہ کے مقابلے میں جو اجتہادی خطا کی وجہ سے خصم ہے یعنی مقابلے میں جو فریق مخالف ہے وہ علی ہے اور وہ کریم ہے. تو اوپر والا عظیم ہے اور جو سامنے ہے وہ کریم ہے, اور تم پھر بھی سمجھتے ہو کہ وہ معافی تلافی نہیں کریں گے, تو یہ تمہاری نا سمجھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کسی نہ کسی صحابی کو, ہر صحابی کو ایسے اخلاق اور ایسے اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائے ہیں کہ ہمارے بعد میں آنے والے اپنے مضمون مقاصد کے لیے ان کے آپس کی اجتہادی خطاؤں کو استعمال کر کے ایک نئے نئے فتنے اور نئے نئے مسائل کھڑے کرتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. صحابہ کے درمیان محبت اور صحابہ کے درمیان تعلق وہ ایسے تھا جیسے بھائیوں کی طرح ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی قرار دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ النجوم امنۃ للسماء، جو ستارے ہیں یہ آسمان کے لیے سہارا ہیں، جب تک کہ ستارے قائم ہیں آسمان اپنی جگہ موجود ہے، جب ستارے اپنی جگہ چھوڑ دیں تو آسمان گرنے لگے گا. اور وانا امنۃ لاصحابی، اور جب تک میں ہوں میرے صحابہ کے لیے میں سہارا ہوں. اور آگے فرمایا وہ صحابہ تو امنۃ لامتی، اور جو صحابہ ہیں وہ میری امت کا سہارا ہے. جب تک کہ صحابہ تمہارے درمیان موجود ہیں تمہارے اندر فتنے، پریشانیاں اور اس قسم کی چیزیں نہیں آئیں گی. اور تاریخ گواہ ہے، ظاہر بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تک کہ صحابہ کرام خیر القرون کے اندر موجود تھے وہ اسلام کا سنہرا دور کہلاتا ہے. تو ہمیں صحابہ کی سیرت پڑھنی چاہیے، صحابہ کے اعمال سیکھنے چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سی صفات تھی جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا کی تھی، اور اگر ہم اس طرف پہنچنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں اگرچہ وہ درجہ حاصل نہیں کر سکتے. اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ مجھے نبوت نہیں مل سکتی لہذا میں دین پہ عمل نہیں کر سکتا. نبوت اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص ذات کے لیے مخصوص کی ہے، اور اس نبوت سے حاصل ہونے والے فائدے وہ آپ کے معاملات کو اور آپ کی زندگی کو کامیاب کر سکتے ہیں. اسی طرح صحابہ کو جو صحبت عطا کی ہے وہ ان کی خصوصیت ہے. لو انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا، اگر ہمارے اور آپ میں سے کوئی احد کے پہاڑ کے برابر سونا وہ خیرات کر دیں، وہ زکات میں دے دیں، تو ہم صحابہ کے خرچ کیے ہوئے معمولی سی شے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، قرآن میں ہے کہ جس نے شروع شروع میں اسلام کے اوپر خرچ کیا ہے، اسلام کے نام پہ لڑائی کی ہے اور بعد میں آنے والے، وہ برابر نہیں ہیں. اس وقت پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، لڑنے کے لیے تلوار بھی نہیں ہوتی تھی، کھانے کے لیے کھجور بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن صحابی کہتا تھا کہ میرا تمام جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کے دین کے لیے وقف ہے. اور آج ہمارے پاس فراوانی ہے، اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہے، اس کے باوجود اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا تیر مارا ہے تو یہ ہماری غلط فہمی ہو سکتی ہے. تو البتہ ہم ان سے سیکھ ضرور سکتے ہیں، وہ جذبہ ہم میں ضرور آ سکتا ہے، وہ تعلیمات کی روشنی میں ہم اس راستے پہ ضرور چل سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہم کو اس راستے میں بھی مکمل کامیابی عطا فرمائے. اور جو ہمارے بڑے ہیں یا ہمارے قائدین ہیں یا جو بھی ہیں، اور وہ دل سے اگر اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی خطا اور لغزش کو معاف فرمائے، اور اگر کوئی جان بوجھ کے اس قسم کے خیالات کا مالک ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہدایت کا سامان فرمائے، اور اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ہمیں اور آپ کو اور آنے والی ہماری امت کو ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللہم اہدنا بفضلک فی من ہدیت، وعافنا فی من عافیت، وبارک لنا فی ما اعطیت، وقنا شر ما قضیت، فإنک تقضی ولا یقضى علیک، فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والعافية والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإننا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائیں. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرمائیں. جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائیں. جو کسی بھی قسم کی مشکل میں ہیں، فتنے میں ہیں، مصیبت میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب کے خزائن سے نصرت و امداد نازل فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیں. القدس کو یہودیوں اور صہیونیوں سے آزادی نصیب فرمائیں. عالم اسلام کے تمام ممالک اور جہاں جہاں پہ فتنے ہیں، جہاں جہاں پہ لڑائی ہے، جہاں جہاں پہ مسلمان اذیت میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنا خاص فضل و احسان، نصرت، مدد، امن نازل فرمائیں. پاکستان کے چپے چپے کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائیں. یہاں کے تمام اہل علم، یہاں کے نمازی، یہاں کے ایمان والے، یہاں کے محبت کرنے والے، یہاں پہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے کلمہ گو، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو دین میں بھی دنیا میں بھی خوب ترقیات عطا فرمائے اور ایسی دنیا ہو کہ جو دین کے موافق ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کے موافق ہو اور جو دین کے تعلیمات کے مطابق ہو. اللہ تبارک و تعالی حرام سے بچائے، گناہوں سے بچائے اور اسی طرح محرمات سے اور جو چیزیں اللہ سے دور کرنے والی ہیں، جن کی وجہ سے اللہ کا غضب آتا ہے، جن کی وجہ سے مومن کے ایمان میں کمی آتی ہے، جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوتی ہے، جن کی وجہ سے صحابہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے تمام اعمال، حرکات، سکنات سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور ہمیں استقامت نصیب فرمائے، ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے. دنیا تو چند روزہ ہے، اصل تو آخرت ہے. اللہ تبارک و تعالی ایمان پر موت نصیب فرمائے، جنت کو اور قبر کو جنت کا باغ بنائے اور حشر میں ہمیں نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے ہمیں بھی جگہ عطا فرمائے اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے آپ کے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے اور جنت الفردوس کے اندر ہمارا اور آپ کا انجام فرمائے. حضرت والد صاحب کی صحت بھی الحمدللہ کچھ بحال ہوئی ہے. آج بھی کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں اور تسلی بخش رپورٹس آئی ہیں. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرمائیں. ان کا سایہ مغتنم ہمارے اور آپ پر اور جامعہ پر اور اس ملک کے اوپر جو کہ ایک عظیم سرمایہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تادیر قائم و دائم فرمائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.